رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما.
رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. گفتگو کے آغاز سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے امام زمانہ کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین گرامی و محترم کی خدمت میں زوجہ رسول ام المؤمنین ام الزہرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اس بی بی کی وفات کو تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی بی بی سے اللہ نے جو اپنے رسول کو کوثر عطا فرمائی، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کے مرقد منور ان کے روزے پر جو گزشتہ روز نسل یزید نے تجاوز کیا اور وہاں پر راکٹ سے حملہ کیا، وہ تاریخی ظلم کے جو صدر اسلام نے اہل بیت رسول پر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور طول تاریخ میں یہ ظلم اللہ کے رسول کے خاندان پر جاری و ساری رہا، وہی شیطان کی فوج اور وہی ناسبی نسل آج بھی اللہ کے رسول کے خاندان سے بدلہ لینے میں مصروف ہے، اور ان کا ہدف اور مقصد، ان کا ہم و غم، جو ان کا عمل جس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ان کے بس میں ہو تو اس دنیا سے آل رسول اہل بیت رسول کا نام و نشان ختم کر دیں. اسی ہمارے اپنے ملک میں ایسے افراد، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے آپ کو عالم کہنے والے افراد ہمارے ملک میں موجود ہیں، کہ جن کا باقاعدہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ ذکر اہل بیت، ذکر حسنین شریفین، ذکر کربلا، چونکہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے شیعہ ان کو طاقت ملتی ہے، شیعوں کے نظریات کی تائید ہوتی ہے ذکر کربلا سے، ذکر حسین سے، اور یہ شیعوں کی طاقت، شیعوں کی تائید، یہ فساد ہے، یہ معاشرے میں گویا فساد برپا کرنا ہے. لہٰذا ذکر حسین کرنا، ذکر حسن کرنا، ذکر کربلا کرنا، ذکر مظلومیت اہل کربلا، اسے بیان کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اسی ہمارے اپنے ملک میں ایسے افراد اپنے آپ کو عالم کہنے والے موجود ہیں کہ جو ہماری نظر میں اسی بنو امیہ کی تحریک کی باقیات ہیں، کہ جنہوں نے حسنین شریفین کے زمانے میں ممبروں کو ان کے بابا کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا. بنو امیہ کے زرخرید، نام نہاد اپنے آپ کو علماء کہنے والے، جن کا کام یہی ہوتا تھا کہ اہل بیت سے امت کو دور کرے، امت کے اندر پیدا ہونے والا تفرقہ اس کا سبب علی اور اولاد علی کو بیان کیا جاتا تھا، اور یہ بیان اتنا زیادہ کیا گیا کہ امت اہل بیت رسول سے دور ہو گئی. وہ اہل بیت کے جن کے بارے میں خود اہل سنت میں بھی یہ موجود تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن عام لوگ چونکہ کم غور و فکر کرنے کی عادت ہوتی ہے، کم حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی عادت ہوتی ہے، لہذا اس پروپیگنڈے کی زد میں آئے اور امت کا جو بڑا حصہ تھا اہل بیت اطہار سے دور ہو گیا. آپ کو معلوم ہے اسلام کے لیے جتنی خدمات جناب امیر کی ہیں، امیر المومنین کی جتنی خدمات ہیں، اگر ہم سنی بھائیوں کی کتب کا آج بھی مطالعہ کریں تو کسی اور کا نام وہاں پر نہیں آتا، اگرچہ وہ کہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، کہیں اس کو، لیکن اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں، روایات کا مطالعہ کریں جو صحابہ کے فضائل میں اللہ کے رسول سے نقل کی جاتی ہیں، تو جتنی خدمات اور ان کے نتیجے میں جتنے فضائل اللہ کے رسول کی زبان سے امیر المومنین کے لیے صادر ہوئے، کسی اور صحابی کے لیے وہ فضائل اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمائے. اتنے عظیم الشان صحابی، اتنے جلیل القدر انسان، اس کے بارے میں بھی ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ لوگ جناب امیر کو برا بھلا کہنا ان کی تعقیبات نماز کا حصہ بن گیا. جب ہم یہاں پر آ کے کوئی عالم ممبر پر بیٹھتا ہے، خطبے میں خداوند عالم کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے بعد رسول خدا پر درود و سلام بھیجتا ہے، ہم لوگ اس کے بعد اہل بیت رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دو سال نہیں، تقریباً 100 سال کے نزدیک ایک بدعت اور ایک مکروہ عادت جس کا پرچار کیا گیا وہ یہ تھی کہ ممبر پر بیٹھ کر آ کر خطبہ پڑھنے والا، مسجدوں میں خطبے پڑھنے والے، وہ اللہ پر حمد و ثنا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود و سلام کے بعد کیا کرتے تھے، بنو امیہ کی تعریف کرتے تھے اور علی اور آل علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، امت اسلام کے مصائب کا سبب ان کو بیان کیا جاتا تھا. یہ بعد میں ایسے عالم آئے، جب بنو امیہ کا زور ٹوٹا، بنو عباس کا زور ٹوٹا، ایسے عالم آئے اہل سنت میں جنہوں نے دوبارہ سے فضائل علی کی روایات کو زندہ کیا معاشرے میں، اور اہل سنت آج جو ہمارے بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے معاشرے میں امیر المومنین کو واپس گویا داخل کیا گیا، ان کی عزت کو دوبارہ بحال کیا گیا، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا ایک زمانہ تھا کہ اہل سنت ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور جو علی کو برا بھلا نہ کہتا اسے کہا جاتا تھا یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے. یہ سخت فضا ایک لمبی مدت تک امت اسلام پر حاکم رہی. بڑے بڑے علماء انہوں نے کوشش کی آ کر اور جناب امیر کو واپس ان کا مقام دلوانے کی کوشش کی، لیکن آج تک جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے جناب امیر کو عطا کیا تھا امت وہ مقام جناب امیر کو عطا واپس نہیں دے سکی، اس مقام پر نہیں بٹھا سکی. آپ سنتے ہیں ہمارے سنی بھائی صحابہ کرام کے نام جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جناب امیر کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں، اور ایک اور جملہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کرم اللہ وجہ. کرم اللہ وجہ یعنی اللہ علی کا احترام اس کو زیادہ کرے، اللہ علی کے احترام کو دوبارہ قائم کرے، یہ معنی اس کا، یعنی خدا ان کے چہرے کو محترم بنائے. یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ظالموں نے جناب امیر کی شخصیت ظالموں نے اتنی خراب کر دی تھی اپنے اس مکروہ پروپیگنڈے کے ذریعے، ان مکروہ تبلیغات کے ذریعے، کہ علماء کو جناب امیر کے نام کے ساتھ یہ جملہ لگانا پڑا تاکہ لوگوں کو پیغام ملے کہ جو ظلم ہم نے نبی کے اس بھائی کی شخصیت کے ساتھ کیا ہے اس ظلم پر ہم استغفار کریں. ہمارے ملک کے ایک بہت ہی جید عالم ہیں, چونکہ آج کے دن کی مناسبت یہ, اگر میں اپنے موضوع پہ زیادہ بات نہ بھی کر سکا تو ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اشارہ کرتا چلوں تاکہ یہ ایک قدم ہو انشاءاللہ اہل سنت اور شیعوں کے نزدیک آنے کا بھی, اور اہل سنت کے وہ علماء کہ جو یہ درد اپنے اندر رکھتے ہیں اپنی معرفت کے مطابق, ہم ان کو جان بھی سکیں اور ان کی نسبت اگر کوئی فرض کرے غلط فہمی ہے ہمارے ذہنوں میں تو ان کو دور بھی کر سکیں. ہمارے ملک کے مشہور و معروف عالم ہیں اور ظاہراً آج کل ہیں بھی کراچی میں ہی, آپ نے نام بھی ان کا سنا ہوگا, مولانا طارق جمیل. ان کی ایک بات ایک کتاب میں نے پڑھی اور کتاب بھی موجود ہے, اگر آپ نے چاہا تو آپ کو بتا بھی دوں گا. اس کتاب کا نام ہے امام حسین اور واقعہ کربلا, امام حسین اور واقعہ کربلا. یہ کتاب ایک عالم دین نے لکھی ہے جو دیوبندی ہے, ان کا نام ہے مولانا ظفر اللہ شفیق, دیوبندی عالم دین ہے, لاہور کا ایک مشہور و معروف کالج ہے, ایچ ایس این کالج پورے پاکستان میں معروف ہے, اس کے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور لاہور میں ایک بہت بڑی مسجد کے خطیب بھی ہیں. اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم خود بھی جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ملے. انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کتاب کے بارے میں امام حسین کا بہت دفاع کیا, اور یہ جو میں نے آپ کو عرض کی کہ بعض لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ذکر حسین کرنا یہ شرم جائز نہیں ہے, انہوں نے مولانا ظفر اللہ شفیق نے اس قسم کے فتویٰ اپنی کتاب میں لائے اور کہا کہ یہ جو ہم دیوبندیوں کے اندر اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں یہ یزیدی جراثیم ہے, ہماری جماعت کے اندر ناسبی جراثیم ہے, ہمیں آگاہ ہونا چاہیے, ہم لوگ انجانے میں اہل بیت رسول سے دور چلے گئے ہیں. اہل بیت رسول کے فضائل کہ جو اللہ جن کو بیان کرتا ہے, اہل بیت رسول کے فضائل جن کو خود رسول اللہ بیان کرتے ہیں, ہم لوگ ان کو بیان نہیں کرتے, اس لیے کہ انجانے میں ہمارے اندر یزیدی جراثیم آ گئے ہیں, ہمارے اندر ناسبی جراثیم داخل ہو گئے ہیں, ہمیں ان سے نجات پانی ہے. اور یہ کتاب میں اسی لیے لکھ رہا ہوں تاکہ میں امام حسین کا دفاع کر سکوں, اور واقعہ کربلا کے بارے میں جو غلط آراء اہل سنت کے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں ناسبیوں کی طرف سے, ان کا مقابلہ کیا جا سکے. اس کتاب کے آغاز میں مولانا ظفر اللہ شفیق پاکستان کے جو معروف علماء اہل سنت ہیں ان کے تائیدی جملے انہوں نے لکھے ہیں, ان میں سے ایک یہ مولانا طارق جمیل ہیں, آپ جانتے ہیں یہ جو تبلیغی جماعت ہے رائے ونڈ والی, ان سے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یہ وہاں جاتے بھی ہیں, ان کا بڑا نام بھی ہے اور ان کی خدمات بھی ہیں. یہ اس کتاب کے مقدمے میں, اس کتاب جب ان کو دی گئی تو طارق جمیل صاحب کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جب مجھے ملی اس کو میں نے پڑھا تو اس کے بعد ممکن ہے الفاظ میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہو لیکن مفہوم وہی ہے جو انہوں نے کہنا چاہا. فرمایا کہ یہ کتاب ایسا ہدیہ ہے کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں اس سے قیمتی ہدیہ نہیں ملا, اہل بیت رسول کے دفاع کے حوالے سے یہ اتنا قیمتی ہدیہ ہے یہ کتاب کہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ قیمتی ہدیہ کسی نے نہیں دیا. اس کے بعد اپنے بارے میں مولانا طارق جمیل یہ بات فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میرا تعلیمی دور تھا یعنی میں جب طالب علم تھا مدرسے میں پڑھتا تھا, اس کے بعد جب میں اپنی تعلیم مکمل کر لی اور میرا تدریسی دور شروع ہوا یعنی میں مدرسے کا استاد بنا, میں نے پڑھانا شروع کیا, اس وقت تک اہل بیت رسول کی شخصیات جو تھی یعنی حضرت زہرا یعنی امام حسن یعنی امام حسین, ان شخصیات کے بارے میں میرا مطالعہ نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمیں نصاب مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے سلیبس اہل سنت مدارس میں دیوبندی مدارس میں جو سلیبس ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس نصاب میں اہل بیت رسول کی شخصیات کو شامل نہیں کیا گیا, لہذا مجھے ان ہستیوں کی معرفت نہیں تھی, میں ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا. فرماتے ہیں بعد میں جب میں تبلیغ کی دعوت کے ساتھ میرا تعلق قائم ہوا تو میں نے اس کام کی برکت سے مجھے موقع ملا, میں نے خود سے ان ہستیوں کے بارے میں مطالعہ کیا اپنی کتابوں میں. اب یہ توجہ فرمائیے گا, اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب میں نے مطالعہ کیا تو اس مطالعے کے بعد جو میری جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی, اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد, اس نئی رائے کے قائم ہونے کے بعد اہل بیت کے بارے میں, میں نے اپنی پچھلی رائے کے بارے میں اللہ سے توبہ کی. یہ بات بہت اہم ہے, یعنی اس پورے ماحول کہ جہاں سے شیعہ دشمنی نکلتی ہے, جہاں اہل بیت رسول کی معرفت نہیں ہے, یعنی مولانا طارق جمیل اس پورے ماحول کی بنیاد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کہا کہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے ذکر اہل بیت رسول, لہٰذا مجھے بھی معلوم نہیں تھا. بعد میں میں نے خود سے مطالعہ کیا اور خود سے مطالعہ کرنے کے بعد میں نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں اپنی پچھلی رائے پر, کہ جو رائے میں اہل بیت رسول کے بارے میں رکھتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ خود سے مطالعہ نہیں کرتے اور ان مدارس میں پڑھتے ہیں, اہل بیت رسول کے بارے میں نہیں جانتے. اور یہ جو آپ آج معاشرہ دیکھ رہے ہیں شیعہ دشمنی کا یا اہل بیت رسول کے مقابلے میں اور شخصیات کو بڑھانے کا, خاص طور پہ بنو امیہ کے حوالے سے, یہ کس لیے ہے؟ ذکر حسین کو سے منع کرنا, ان محافل میں ذکر حسین کا, ذکر کربلا کا نہ ہونا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ نصاب ہے کہ جس کے اندر اہل بیت رسول کو شامل ہی نہیں کیا گیا. لہذا یہ اتنی بڑی شخصیت علماء اہل سنت کی. کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں نے اپنی پچھلی رائے پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور اس کے بعد اپنے بیانات میں, اپنی محافل میں ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا. اور اب آپ کو معلوم ہے, شاید آپ نے سنا ہو, انٹرنیٹ پر موجود ہیں بہت سے ان کے خطابات, کہ جس میں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کربلا کرتے ہیں, ذکر امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں, حتیٰ کہ مصائب بھی پڑھتے ہیں. طارق جمیل مصائب بھی پڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم خود ان سے ملنے گئے, یہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو اور ہماری سب کے بارے میں ایک جیسی نگاہ نہ ہو, تاکہ اللہ کرے کہ آہستہ آہستہ یہ جو حب اہل بیت کا چراغ ہے یہ اس امت کو جوڑ دے. یا قرآن میں یہ طاقت ہے کہ امت کو جوڑ سکتا ہے, یا محبت اہل بیت ایسا مشترکہ نور ہے اس امت کے پاس, شیعوں کے پاس, اہل سنت کے پاس, کہ جو نور اس اندھیرے معاشرے کو روشن کر سکتا ہے اور دوست اور دشمن کی جدائی میں ہماری مدد کر سکتا ہے. ہم ان سے ملنے گئے ان کی رہائش گاہ پر, وہیں پنجاب میں تو لمبا ایک جگہ ہے, وہاں ان سے ملنے گئے تو یہی بات ہوئی. ہم نے ایسے ان سے کہا کہ چند دوست اور بھی ہمارے ساتھ تھے, ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو ایک تجویز پیش کرتے ہیں, اگر آپ تیار ہوں تو ہم تیار ہیں. تو کہنے لگے کیا تجویز ہے آپ کی؟ ہم نے کہا کہ آپ اور ہم مل کر ایک مدرسہ بناتے ہیں پاکستان میں, ایک مدرسہ بناتے ہیں شیعہ اور دیوبندی مل کر, آپ کے بھی آدھے آپ کے استاد, آدھے ہمارے استاد, آدھے شاگرد دیوبندی, آدھے شاگرد شیعہ, مل کے ایک مدرسہ بناتے ہیں, اس کا ضابطہ اخلاق طے کرتے ہیں اور بالکل ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی فضا میں امت کو, یعنی امت اسلام کو یہ ہدیہ دیتے ہیں. تو طارق جمیل صاحب ہنس پڑے اور کہتے ہیں مجھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سپہ صحابہ والے مجھے قتل کر دیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں جو ذکر امام حسن حسین یا کربلا بعض دفعہ کرتا ہوں تو مجھے دھمکی سے بھرے خط لکھتے ہیں, مجھ پر اعتراض کرتے ہیں, مجھے خط آتے ہیں ان کے اپنے شاگرد بھی, چونکہ وہاں ان کا مدرسہ بھی ہے, ایک مدرسہ ان کا وہاں ہے. اور آپ کو بتاؤں پاکستان میں ان کے چند مدارس ہیں مولانا طارق جمیل کے, اور ان مدرسوں کا نام کیا ہے؟ مدرسۃ الحسنین, مدرسۃ الحسنین کے نام سے ان کے مدارس ہیں. بہرحال کہنے لگے کہ یہ جو میں ذکر کربلا کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سے خط آئے ہیں, اپنے شاگردوں کو بھی, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, ان کو بتا رہے تھے, بہت سے خط آئے ہیں اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم جو باتیں کرتے ہو ان سے شیعوں کو شے ملتی ہے, ان سے شیعوں کی تقویت ہوتی ہے, لہذا تم اسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو, تم اسلام دشمنی کر رہے ہو, معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہو. لیکن میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کہ یہ محبت اہل بیت یہ میرے ایمان کا جز ہے اور میں یہ ذکر کرتا رہوں گا. آپ کے کہنے سے اس ذکر سے میں باز نہیں آؤں گا. تاریخ میں اس ذکر کو چھپا کر اور ان ہستیوں کو نیچا کر کے ہم نے پہلے ہی بہت ظلم کیا ہے, تو کم از کم جتنا ہو سکے اس ظلم کا ازالہ تو کریں. ان ہستیوں کا ذکر نہ ہونا یہ سبب ہے کہ ہمارے اندر ان کے بارے میں صحیح رائے نہیں ہے. ہم جو مقام ان کو دینا چاہیے وہ مقام نہیں دیتے. اب ظاہر ہے جو ہم میں اور آپ شیعیان اہل بیت جس مقام کے قائل ہیں, طارق جمیل صاحب بالکل واضح بات ہے کہ اس مقام کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس ماحول میں یہ ان کا جہاد ہے ایسی بات کرنا, ان کا جہاد ہے اور اس جہاد کی قیمت بھی ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. اس سے پہلے سعودی عرب میں جب یہ جایا کرتے تھے تو ان کے بیانات وہاں پر ہوا کرتے تھے, عربی چونکہ بہت ہی روانی سے بولتے ہیں, وہاں پر عربوں میں ان کے بیانات ہوا کرتے تھے. لیکن اس سال یہ جو گزشتہ سال حج گزرا ہے, ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی, وہاں پر گئے تھے, مولانا صاحب بھی مدینہ آئے تو ان سے طے تھا, انہوں نے فون کیا, مجھے فون کیا کہ میں آ گیا ہوں, آئیے آپ سے, یعنی طے تھا کہ وہاں ملیں گے. ہم ان کے پاس گئے تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ, بہت سے ظاہر بات ہے ان کے عقیدت مند ہیں, مسجد نبوی میں جو گزرا تھا ان کو دیکھ کے آ جاتا تھا, تو ایک نے آ کے سوال کیا کہ مولانا آپ کا بیان کہاں ہوتا ہے, یعنی آپ کہاں پر لیکچر دیتے ہیں درس دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیان شیان کوئی نہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ سعودیوں نے بین لگا دیے طارق جمیل صاحب کی گفتگو پر, بین لگا دیے. کیوں؟ کہ کہیں یہاں بھی یہ ذکر کربلا اور ذکر حسین والا فساد نہ برپا کر دے. اور یہ جو اتنے ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اس خاندان کو مٹانے میں, اسی مشن بنو امیہ کو پورا کرنے میں, اس کا اثر کہیں کم نہ ہو جائے, اس کا اثر کہیں زائل نہ ہو جائے. لہٰذا آپ جائیں انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب وغیرہ پر, جا کے وہابی علماء جو ہمارے پاکستانی یہاں سے جا کر وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے آپ لیکچرز بعض سنیں. طارق جمیل کے جواب میں سخت برا بھلا کہتے ہیں ان کو, اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ٹریک سے اتر گیا, یہ شخص گمراہ ہو گیا. لیکن ہوا کیا ہے کہ خود سے مطالعہ کرنے کے بعد اور اللہ سے اس استغفار کے بعد اب اللہ نے توفیق دی ہے کہ یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا شخص علماء اہل سنت میں اب الحمدللہ ذکر اہل بیت کا اہتمام کرتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ شاید آپ نے بھی جو انٹرنیٹ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں, انہوں نے حتماً یہ بیانات ان کے شاید یوٹیوب پر یا اس پر فیس بک وغیرہ پر آپ نے سنے ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد والے میں. تو یہ کہانی بہت پرانی ہے, اللہ کے رسول پہ کے خاندان پہ ہونے والا یہ ظلم یہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. شیب ابی طالب جہاں پر وہ خاتون کے جو ایک زمانے میں مکہ کی امیر خواتین میں شمار ہوتی تھی اور مکہ کے بڑے بڑے سردار جن کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے, وہ خاتون اس شیب ابی طالب میں انتہائی ناداری کے عالم میں, انتہائی غربت کے عالم میں, بھوک کے عالم میں, پیاس کے عالم میں اپنی جان خدا کے سپرد کرتی, اور اس عالم میں کہ بھوک مٹانے کے لیے بعض اوقات درختوں کے پتے کھائے جاتے ہیں, بعض اوقات درختوں کی جڑوں کو چوسا جاتا ہے تاکہ پیاس کچھ بجھ جائے. کون لوگ ہیں اس حالت میں نبی کے خاندان کو اور نبی کے ماننے والوں کو پہنچانے والے؟ یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے فتح مکہ پر اسلام کا لبادہ اوڑا. ذرا غور کیجئے گا, جنہوں نے فتح مکہ تک جب تک اسلام نے طاقت نہیں پکڑی تھی یہ سرسخت دشمن تھے اسلام کے, اللہ کے نبی کے. ہر جنگ میں یہ سردار ہوا کرتے تھے, لشکر اسلام کے سامنے لڑنے والے لشکر کے یہ سپہ سالار ہوتے تھے. یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس حالت میں ان سے بائیکاٹ کیا, شیب ابی طالب میں ان کو محصور ہونا پڑا. حضرت خدیجہ کو وہ یعنی غربت اور فقر کا عالم دیکھنا پڑا, وہ مصیبتوں کا عالم, اور اسی عالم میں جان دی بی بی نے. بعد میں یہی لوگ فتح مکہ کے بعد جب انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا, پلاننگ میں لگے رہے پلاننگ میں کہ کیسے اس حکومت کو جو ہم سے چھن گئی دوبارہ واپس لی جائے, اور آخر کار اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوئے. جب پلاننگ میں کامیاب ہو گئے پھر اسی خاندان کے ساتھ اپنی پرانی دشمنیوں کو زندہ کر دیا. اہل بیت رسول کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ جس کی دنیا کی تاریخ کوئی مثال نہیں بیان کر سکتی. اگر کسی نے ہم پر ایک احسان کیا ہو, ہم اس کی اولاد کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک اچھے انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے. اللہ کی کتاب بھی یہی کہتی ہے, الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کی جزا احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی سے بڑا احسان تو ہے ہی کسی کا نہیں اس امت پر. اس نبی کے خاندان کے ساتھ ان کی دشمنی دیکھیے, جناب امیر کے ساتھ دشمنی دیکھیے, حسن مجتبیٰ کے ساتھ دشمنی دیکھیے, حسین شہید کربلا کے ساتھ دشمنی دیکھی, اور اس کے بعد ساری آل رسول اور شیعیان آل رسول. آج شیعہ ہونا مشکل نہیں ہے. آج ہم بڑے آرام سے یہاں میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, وہاں میری باتوں کو سن رہے ہیں, باہر کچھ نوجوان کھڑے ہو کے سیکیورٹی کر رہے ہیں. اگرچہ حملہ کرنے والے حملے کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اس ماحول میں اور اس ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ جب کسی پر شک بھی پڑتا تھا یہ شیعہ ہے تو اس کو جیل میں جانا پڑتا تھا, اس کی جائیداد ضبط ہو جاتی تھی, اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے, شدید سے شدید ظلم ان پر کیے جاتے تھے. لہذا شیعیان تقیے میں تھے, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے. آج تو ہم طاقت میں, آج تو ہم بیان کر سکتے ہیں, آج تو ہم تبلیغات کر سکتے ہیں. بہت فرق ہے, قربانیاں انہوں نے دی ہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد وال محمد. یہ کہانی پرانی نہیں ہے. اگر آج کچھ عرصہ پہلے جنت البقیع کو مسمار کیا گیا اور ان ظالموں نے اپنی دشمنی دوبارہ دکھائی ہمیں, تو اس سے پہلے عباسی خلیفہ روزہ امام حسین کو مسمار کر چکے, اس روزے کو گرا کر اس پر گھوڑے حل چلوا چکے. یہ دشمنی کوئی نئی دشمنی نہیں ہے, یہ فکر کوئی نئی فکر نہیں ہے کہ یہ پہلے موجود نہیں تھی آج بن گئی. وہی دشمنی کہ جو اسلام کے غلبے کی وجہ سے, جو اللہ کے رسول کے پیغام کی طاقت میں آنے کے بعد مجبوراً ان کو اسلام قبول کرنا پڑا, وہ دشمنی مری نہیں تھی, وہ دشمنی زندہ رہی. اور جب ان کو موقع ملا انہوں نے وہ دشمنی نکالی, اور جب تک ان کو موقع ملتا رہے گا یہ دشمنی نکالیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہاں سے سپورٹ کی جا رہی ہے شام کے, انہیں جنہیں باغی کہا جاتا ہے, کہاں سے سپورٹ کی جا رہی ہے؟ سعودی عرب سے سپورٹ کی جا رہی ہے. وہی لوگ, وہی حکومت سپورٹ کر رہی ہے جنہوں نے جنت البقیع کو گرا دیا, جنہوں نے چاہا کہ اہل بیت رسول کا نام و نشان مٹایا جائے, انہوں نے مٹا دیا. اس طرح سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, یا بعض دفعہ اس طرح سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہ اہل بیت رسول میں فلان بھی شامل ہے, فلان بھی شامل ہے, فلان بھی اہل رسول پاک کے چچاؤں کی اولاد بھی شامل ہے اہل بیت رسول میں, تاکہ ان امام حسن امام حسین حضرت زہرا ان کی ہستیوں کو, جناب امیر ان کا جو منفرد مقام ہے اس کا ان کے رنگ کم کر سکیں, ان کی شخصیات کو نیچے لا سکیں. وہ جو قرآن کہتے ہیں نا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ پھوکے مار مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا, اللہ اس دنیا کو اپنے نور سے روشن کر کے رہے گا, چاہے انکار کرنے والوں کو, دشمنوں کو, کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. لہذا ان تمام مظالم کے باوجود, ان اربوں ڈالروں اور ریالوں کی سرمایہ کاری کے باوجود, اہل بیت کا نور ہر روز پھیلتا ہے, اور یہ اس کو آپ خداوند عالم کا معجزہ سمجھیں, اور ان ناسبیوں سے اس کا انتقام سمجھیں کہ وہ لوگ کہ جو دشمنی اہل بیت میں اور دشمنی شیعیان اہل بیت میں سب سے فرنٹ پر ہیں, انہی کے اندر سے, انہی کے مکتب سے ایسی شخصیات پیدا ہوں جو ڈٹ کر اپنی محفلوں میں ذکر حسین کریں, جو ڈٹ کر اپنی محفلوں میں ذکر کربلا کریں, اور کسی کی دھمکی کو اپنی خاطر میں نہ لائیں. یہ خدا کا بدلہ, یہ خدا کا انتقام ہے. اب جو ذمہ دار افراد ہیں, علماء شیعہ ہیں, ان کو چاہیے منظم انداز میں اچھی پلاننگ کے ساتھ وہ ہستیاں, وہ شخصیات کہ جو برادران اہل سنت میں سے, علماء اہل سنت میں سے جو یہ فکر رکھتے ہیں, ان کے دل محبت اہل بیت کے نور سے منور ہیں, ان کے ساتھ قرب کو بڑھایا جائے, ان کے ساتھ محبت کو بڑھایا جائے, اور یہ پرچم محبت اہل بیت اس کو باقی تمام پرچموں سے زیادہ بلند کیا جائے اس معاشرے میں. اور یہ جو نفرت کے جراثیم ہیں, یہ جو خرابیوں کے جراثیم ہیں, یہ سب سے مؤثر سپرے ہے ان جراثیم کو مارنے کا, اور مل جل کر اپنے اپنا جو دین ہے اسلام اس کے پرچم کو سر بلند کرنے کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لہذا یہ سسٹم چل رہا ہے پہلے سے, یہ دشمنی چل رہی ہے اور یہ دشمنی چلتی رہے گی یہاں تک کہ ان تمام مظالم کا انتقام لینے والا خداوند عالم کے حکم سے وہ ظہور کرے اور آ کر یہ تمام حساب کتاب ان کے ساتھ چکائے دشمنان اہل بیت سے, جو در حقیقت دشمنان خدا ہیں. اور خدا ہمیں توفیق دے ہم سب کو, یہ فقط علماء کی ذمہ داری نہیں, یاد رکھیے گا, ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے مکتب کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. یہ قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ اے رسول ان سے بتاؤ, ان کو بتاؤ کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, نہ فقط میں بلکہ ہر وہ شخص کہ جو مجھے اپنا رہنما مانتا ہے, جو میری سیرت پہ چلنا اپنے لیے مجھے اپنا آئیڈیل قرار دیتا ہے, ہر وہ شخص اس کا بھی ایک کام, اس کا اہم ترین کام وہ کیا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا. اور آج یہ دعوت دوسروں کو جو مکتب اہل بیت کو نہیں جانتے, آپ کو عرض کر رہا ہوں جو ان کے پڑھے لکھے ہیں مدرسوں والے ان کے نصاب میں نہیں ہیں, عوام سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں مساجد میں جا کر, مساجد میں جا کر جو لوگ پیش نماز بن جاتے ہیں, خطیب بن جاتے ہیں, مدرسوں میں جا کر پرنسپل بن جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں, جا کے سروے کیجئے. البتہ یہ سروے وہ کر سکتا ہے کہ جس کا کچھ مطالعہ ہو, قرآن جانتا ہو, حدیث جانتا ہو, تاریخ جانتا ہو, جا کر مطالعہ کیجئے, جا کر گفتگو کیجئے, جاہل نکلیں گے, نیم حکیم نکلیں گے, جانتے ہی نہیں ہیں, جو چند چیزیں رٹ لی, خطیبوں سے سن لی, انہیں کی تکرار کرتے ہیں, اگر کتاب کا ریفرنس دو کوئی پتہ نہیں ہے کتاب کہاں ہے, نہیں جانتے, نہیں پڑھے لکھے. اور یہ خدا کا عذاب ہے ہم پر کہ اکثریت جاہلوں کی ہم پر مسلط ہے, افسوس کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, نیم حکیم مسلط ہے ہم پر. آپ کو شاید آپ کو معلوم ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے 2 جون کو آپ کے شہر کے سپہ صحابہ کے ایک علامہ ہیں جو بڑے مشہور ہیں, الیکشنوں میں کھڑے ہوئے اور شکست بھی کھا گئے, آپ جانتے ہیں ان کو, انہوں نے ایک مضمون لکھا ایک شخصیت پر, 2 جون امت اخبار جو نکلتا ہے اس کا 2 جون کا شمارہ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا, اس میں مضمون لکھا ایک شخصیت پر, اس کے بہت فضائل بیان کیے, اور وہ فضائل کے جو ایک جس نے تھوڑی سی تاریخ پڑھی ہے اور حدیث پڑھی ہے جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن چونکہ ہم و غم یہی ہے, ہدف یہی ہے, لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا, 2 قسطوں پر مشتمل ایک مضمون لکھا, 7 اور 8 جولائی کی امت میں اس کا جواب آیا. ایک بڑی پڑھی لکھی شخصیت رضوان ندوی, ڈاکٹر رضوان ندوی, اہل سنت ہیں, دیوبندی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تاریخ کے استاد ہیں, جو ہم نے خود امت اخبار میں پڑھا ان کے بارے میں, برسہ برس سے تاریخ اسلام پڑھا رہے ہیں, تاریخ کو جانتے ہیں, عربی کتب کا مطالعہ رکھتے ہیں. انہوں نے ان کے مضمون کا, ان علامہ کے مضمون کا جواب لکھا, اور اگر آپ سے ہو سکے زحمت کریں تو 2 جون کے شمارے میں وہ مضمون بھی پڑھیے علامہ صاحب کا, اور ڈاکٹر رضوان ندوی کا جواب, یہ بھی 2 ہے 7 اور 8 جولائی, وہ 2 اور 3 جون ہے اور یہ 7 اور 8 جولائی, ان کا جواب بھی پڑھیے جا کر. یہ سب سے پہلے تو علامہ صاحب کی خبر لی ہے انہوں نے کہ مجھے سمجھ میں نہیں, اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ان کے الفاظ تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہیں کیونکہ میں نے وہ رٹے نہیں الفاظ, ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے چاہے ان پڑھ ہی کیوں نہ اسے کہتے ہیں علامہ. اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے ہمارے بارے میں کہ مسلمانوں کے ایک فرقے کی طرح کہ جو بھی ان کی مجلس پڑھنے آئے اشتہار پہ اسے علامہ لکھتے ہیں چاہے اسے کچھ نہ آتا ہو. یہ بھی غلط ٹرینڈ ہے نا, علامہ آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے, علامہ عالم سے بڑا ہوتا ہے, عالم یعنی علم رکھنے والا, علامہ جو سمندر ہو علم کا. لیکن ہمارے پاس اگر مدرسے کا طالب علم بھی آ جائے, فرض کریں جس نے جس کو 2 سال ہوئے مدرسے میں گئے ہوئے, اور اس نے ہمارے پاس مجلس پڑھنی ہو تو تاکہ لوگوں کو ہم اٹریکٹ کریں ہم لکھتے ہیں علامہ تاکہ اس کی ہیبت پڑے. یہ ظلم ہے. لفظ علامہ کے ساتھ, معنی علامہ کے ساتھ یہ ظلم ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو علامہ صاحب ہیں وہ طنزاً ڈاکٹر رضوان ندوی علامہ کا نام انورٹڈ کوماز میں لکھتے ہیں کہ یہ علامہ نہیں ہے. اس کے بعد اس کی ایک ایک بات کو وہ تاریخ اور ان کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کے ریفرنس سے رد کرتے ہیں. ان کی ایک مثال دیتا ہوں, کہتے ہیں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کاتب وحی تھے, یہ جو شخصیت ہے یہ کاتب وحی تھے. کہتے ہیں کہ یہ کاتب وحی ہے ہی نہیں, جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کاتب وحی ہے. جاؤ کتابیں اٹھا کر دیکھو. انہوں نے کچھ عرصہ رسول پاک کے لیے خط لکھے لیکن لکھا ہوا ہے کتب میں کہ زید ابن ثابت وہ قرآن لکھا کرتے تھے, لیکن یہ موصوف یہ کیا لکھا کرتے تھے, یہ اللہ کے رسول جو لیٹرز لکھتے تھے عربوں کو بعض اوقات کچھ مدت کے لیے انہوں نے وہ چند خط لکھے ہیں. یہ کاتب وحی نہیں ہے. کیوں کاتب وحی بناتے ہو؟ کیوں تعصب پھیلاتے ہو معاشرے میں جھوٹ کی بنا پر؟ پھر فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ان کا اسلام اس طرح, ان کا اسلام اس طرح. امید ہے میری باتیں ساری سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اشاروں میں کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, البتہ اشارہ بھی واضح ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ہستی جس کی تم تعریف کر رہے ہو یہ حقائق پتہ ہونا چاہیے اہل سنت کو بھی تاکہ تعصب کی زد میں نہ آئے, جہالت کی زد میں نہ آ جائیں. ان نام نہاد علاماؤں کی باتیں سن کر جہالت کے اندھیروں میں نہ رہیں. حقائق ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو یہ اور ان کے والد ان افراد میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول ایکسٹرا پیسے پے کرتے تھے تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں اسلام سے. ان کے دلوں کو اسلام پر رکھنے کے لیے اللہ کے رسول ان کو ایکسٹرا چیزیں دیتے تھے, عام مال غنیمت میں سے ان کو ایکسٹرا دیتے تھے تاکہ ان پیسوں کی وجہ سے یہ اسلام سے نہ بھاگیں. رحمت للعالمین چاہتے تھے کہ ان کے دلوں میں دین گھس جائے. یہ وہ افراد ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے. ان کے والد وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا خدایا اس پہ لعنت کر. یہ کون کوٹ کرتا ہے؟ ایک دیوبندی عالم دین کوٹ کرتا ہے اور اس علامہ کو جواب دیتا ہے. لیکن جن کو نہیں معلوم ان کے لیے شاید دنیا کا سب سے بڑا علامہ یہی ہو. ان سے پوچھا جائے علامہ کا مطلب کیا, انہیں علامہ کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ چاہے ہم ہوں متاسفانہ, جب انصاف کیا جائے, جب ترازو قائم کیا جائے تو پھر ہم اپنے لیے بھی تول لیں کہ وہی پتھر رکھیں جو دوسروں کے لیے رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب مال خریدا جا رہا ہو تو پھر اور ویٹ کے لیے پتھر ہوں اور جب مال بیچا جا رہا ہو تو پتھر دوسرے ہوں. وہ پھر قرآن کہتا ہے ویل للمطففین, ہلاکت ہے ناپ تول میں خرابی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, کہ جب لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑے پورا پورا تول کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, لیکن جب مال ان کو اپنے گاہکوں کو بیچتے ہیں تو پھر ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں, ان کے لیے ہلاکت ہے. لہذا جب ہم دوسرے فرقے کی بات کریں تو پھر اپنے بارے میں بھی وہی چیزیں رکھے باقی. اگر ہمارے اندر خرابی ہے ہم بھی اپنی اصلاح کریں, اگر ان کے اندر خرابی ہے دوسروں کی اصلاح وہی کر سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنی اصلاح کر سکتا ہو, جس کو اپنے عیب کی پرواہ ہی نہ ہو اور فقط دوسروں کے عیب دیکھتا ہو. کبھی بھی اس معاشرے کی, اس تضاد کی, اس ناہمواری کی اصلاح کی بنیاد نہیں رکھ سکتا. خداوند عالم ہمیں توفیق دے, چاہے اہل سنت کے عوام ہوں, چاہے ہم خود لوگ ہوں, دین کے بارے میں, دین کے دینی مطالعات کے بارے میں ہمارا رویہ بہت زیادہ نامناسب ہے. بہت نامناسب رویہ ہے ہمارا, ہمارے دینی مطالعات نہیں ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال وہ جو ہمارا موضوع بھی ہے, خود اللہ کی کتاب, مظلوم ترین کتاب اس دنیا کی یہ قرآن مجید ہے. جتنا مذاق مسلمان اس کتاب کے ساتھ کرتے کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے. اور وہ مذاق کیا ہے آپ بتائیے, آپ نے دنیا میں جتنی بھی آپ نے اسکول کا ٹائم گزارا, کالج کا ٹائم گزارا, یونیورسٹی کا ٹائم گزارا, غور کیجئے گا اس بات پر, آپ نے کون سی کتاب جو آپ کو دی گئی آپ نے پڑھی ہو نہ سمجھنے کے لیے. فرض کریں آپ ایک اسکول میں جائیں, آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ ایک اسکول میں گئے, کالج میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, آپ نے داخلہ لیا اور اس یونیورسٹی نے اپنے سلیبس کی کچھ بکس آپ کو دی, وہ فرض کریں وہ کتابیں ہوں چائنیز زبان میں, چائنیز میں وہ کتابیں لکھی گئی ہوں, آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ہمیں تو چائنیز آتی نہیں, ان کی ٹرانسلیشن دو اگر ہمیں کچھ تم پڑھانا چاہتے ہو, یا پہلے ہمیں چائنیز سکھاؤ, اور اگر چائنیز نہیں سکھانی تو پھر اس کی ٹرانسلیشن کر کے دو ہمیں, تاکہ جب سال کے اینڈ میں سوال پوچھو تو میں کچھ لکھ سکوں, اور وہ بھی اپنی زبان میں, مجھے تو یہ زبان نہیں آتی. کوئی بھی کتاب جس کی زبان آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے دو, یہ کتاب مجھے تب فائدہ دے گی, اس کتاب سے میں تب گین کروں گا جب مجھے یہ کتاب سمجھ میں آئے. لیکن اس اللہ کی کتاب کے ساتھ, اس خدا کی کتاب کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا مسلمانوں نے کہ ثواب کے چکر میں پڑ گئے اس سے. ٹھیک ہے, وہ جس وہ ثواب کو میں نے عرض بھی کی, ٹافیاں کھانے کے چکر میں پڑ گئے, جو اللہ نے اس لیے دی تھی کہ شاید ان ٹافیوں کے چکر میں یہ پڑھنا شروع ہو جائیں, جن کی ذہنیت بچوں والی ہے, کہ جو ٹافی جس کو جب تک نہ ملے دوائی نہیں کھاتا, جس کو چاکلیٹ نہ ملے تو وہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتا, لالچ کی وجہ سے کام کرتا ہے. اللہ نے کہا چلو میں تمہیں ثواب دوں گا, لیکن انہوں نے کیا کیا, یہ 50 سال کا ہو گیا پھر بھی ٹافی کے چکر میں ہے, یہ 60 سال کا ہو گیا پھر بھی چاکلیٹ کے لیے قرآن پڑھتا ہے ثواب کے لیے. لہٰذا کہتے ہیں عربی پڑھنی ہے, چونکہ عربی کے لفظ پہ ثواب ملتا ہے, اردو کے لفظ پہ ثواب نہیں ملتا. مذاق ہے قرآن مجید کے ساتھ, آپ غور کریں اس سے بڑا کیا مذاق ہوگا کہ اللہ کہے کہ اس کتاب کو پڑھو, اس میں غور کرو, اگر غور نہیں کرتے تمہارے دل اس پہ تالا لگا ہوا ہے, کھولو اس تالے کو, میری کتاب میں غور کرو. ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ثواب چاہیے سر, ہم غور نہیں کر سکتے اس میں. غور کون کرے گا جو قرآن کو سمجھے گا؟ افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفال ہوا, بلکہ ان کے دلوں پر تالے پڑے, ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا, میری کتاب نہیں پڑھتے. کتنی لغویات انسان زندگی میں پڑھتا ہے لیکن اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے. ہمارا رویہ دین کے بارے میں کیا ہے؟ خود غرضی والا, سیلفش, میں بچ جاؤں, میری بخشش ہو جائے. جن کو مانتے ہیں انہوں نے دین کو دے دیا سب کچھ, ہم صرف لینے کے چکر میں. کیسے تاجرانہ اور کاروباری دماغ ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ, بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر 1 روپیہ اللہ کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا میں 10 گنا واپس کروں گا تمہیں. تجارت کرتے ہیں, پھر مولا امیر کی ذات پر فخر کرتے ہیں. ہمارے امام ہیں جو کہتے تھے کہ میں تاجروں والی عبادت نہیں کرتا, جنت کے لیے تاجروں والی عبادت میں نہیں کرتا, لالچ میں نہیں کرتا, لیکن عمل میں 1 روپیہ دے رہے تاکہ 10 روپے لے, اور وہ بھی اسی دنیا میں, اسی دنیا میں 10 روپے ملے. اگر 1 روپیہ دیا اور واپس 10 روپے نہیں ملے تو کہتا خدا حافظ, اس سے بہتر ہے کوئی اور راستہ اپناؤ. ہمارا رویہ یہ خود غرضی, سیلفش رویہ ہمارا, لہذا ہم بے جان ہیں, بے روح ہیں. ہمارے اندر سے دینی روح وہ نکل چکی. اسلام کا مقصد, اسلام کا ہدف, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ نے اسلام کو بھیجا تاکہ دنیا کے ہر آئین پہ غلبہ پائے. ہم میں سے کون ہے جس کو غرض ہے دنیا میں؟ مجھے غرض ہے کہ اسلام دنیا پہ غلبہ پائے, کتنی غرض ہے میں جانتا ہوں. میری زندگی میں اس ہدف کی کتنی اہمیت ہے, کتنا میری زندگی کا ٹائم اس ہدف پر ہے کہ میں اسلام کے غلبے کے لیے پلان کروں, میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں. آپ کتنا یہ کام کرتے ہیں؟ صرف ثواب کے چکر میں. مجلس میں جائیں گے جنت کا ٹکٹ ملے گا, ادھر جائیں گے ختم میں جائیں گے وہاں جناب یہ رسم پوری ہو جائے گی, حدیث غذا کروائیں گے رزق میں برکت ہو جائے گی, دعائے کمیل کروائیں گے جناب بیماریاں یوں ختم ہو جائیں گی, قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی ہمارا مردہ بخشا جائے گا. کہاں ہے ہدایت؟ کہاں ہے انسانوں کی زندگی کا آئین کہ جس کے مطابق پوری کی پوری زندگی بسر ہونی تھی, جس کے لیے سب کچھ اللہ کے نبی نے, اللہ کے نبی کے اہل بیت نے قربان کر دیا, ان ظالموں کی دشمنی مول لی, ان ظالموں سے اپنے بدن کے ٹکڑے کٹوا کروا لیے, کمپرومائز نہیں کیا اس قرآن کی تعلیمات پر, اللہ کی حدود پر. ہمیں پرواہ کوئی نہیں, ہم صرف رسموں کا شکار ہیں. باہر نکلتے ہیں تو جیسے جیسے اندر آنے سے پہلے تھے, باہر جانے کے بعد ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. باہر سے اندر آئے, پاکستانی ٹیم کا سکور کتنا ہے, اندر آ کے بیٹھ گئے, اب پریشان رہ کے یا تو اگر موبائل پہ دیکھ رہے ہو تو چلو پتہ چلتا رہا سکور کتنا ہو رہا ہے, اگر نہیں جیسے باہر نکلے بھول گئے اندر کیا بات ہوئی تھی. باہر صرف سکور یاد رہے گا ہمیں, شاید افریدی یاد رہے گا یا ویسٹ انڈیز یاد رہے گا یا پاکستان کی ٹیم یاد رہے گی, دین کا پیغام یاد نہیں رہتا. اس لیے کہ دین کا ہدف ہم نے ثواب سمجھا ہے, اور پنجابی میں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں سواد. سواد فارسی میں مانا ہوتا ہے پڑھا لکھا ہونا, یعنی انسان پڑھا لکھا ہو, لیکن پنجابی میں ہم سواد کہتے ہیں مزہ لینا, یا ہم مزہ لیتے ہیں سر سن کے اور جس سے ہمیں ذرا لذت محسوس ہو, یا سواد یا پنجابی کا سواد. دین کے لیے قربانی دیں, دین کے لیے کام کریں, یہ ہماری زندگیوں سے الگ ہو گیا. ہمارے زندگی کے اہداف, اللہ نے جو اہداف معین کیے ہیں اس سے از زمین تا آسمان فرق ہے, ہم اس سے دور ہو چکے. جب تک اللہ کی کتاب کی طرف واپس نہیں پلٹتے, ہماری اپنی زندگیوں میں, ہماری خواتین کی زندگیوں میں, ہمارے بچوں کی زندگیوں میں قرآنی اصول نہیں ہوتے, قرآنی ویلیوز نہیں آتی, تب تک ہم میں سے کوئی موبائل کو پوجے گا, کوئی جوتے کی پوجا کرے گا, کوئی کپڑوں کی, کوئی گاڑی کی, کوئی اپنے بینک بیلنس کی, کوئی اپنی نوکری کی, اس قسم کے بتوں کو پوجیں گے, اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. بے روح عبادت کرتے ہیں. جو اقبال کہتے ہیں نا, جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. بے روح نماز. پوجتے ہیں ہم اور چیزوں کو, سر کہیں اور جھکاتے ہیں اندر سے, لیکن ظاہری رسم آ کر مسجد میں ادا کرتے, امام بارگاہ میں ظاہری رسمیں ادا کرتے. خداوند عالم توفیق دے ہمیں. اب جو کتاب, اس کتاب میں, قرآن مجید میں جس کو پیک کر کے ہم نے رکھ دیا, اٹھاتے بھی ہیں تو ثواب کی خاطر. یہ مذاق ہے قرآن سے. جو اپنی 60-70 سالہ زندگی میں صرف ثواب لیتا رہے اور لفٹ بھی نہ کروائے اللہ کو کہ آپ نے کہا کیا ہے, لفٹ بھی نہ کروائے کہ خدایا آپ نے کہا کیا, میں وہ کرتا ہوں, میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, نہیں یا اللہ مجھے تو چاہیے, یہ جیب میری کھلی ہے, اس میں پیسے ڈالتے جاؤ, سوا اس میں ٹافیاں ڈالو, اس میں چاکلیٹ ڈالو, میں کچھ نہیں کروں گا آپ کے لیے. ہماری یہ حالت ہے دین کے بارے میں. اور ادعا ہمارا پیروی اہل بیت کا ہے کہ جنہوں نے کیا ہی صرف دین کا کام, بالآخر نسبت کے لیے کچھ تو چاہیے نا, قدر مشترک. اور وہ قدر مشترک ہمیں کون دے گا؟ اللہ کی کتاب دے گی, فرامین اہل بیت دیں گے, جو نہ ہمارے سکولوں میں ہیں, نہ ہمارے کالجز میں ہیں, نہ ہماری یونیورسٹیز میں ہیں. وہ تو غرب کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ جس طرح کا معاشرہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلے, وہیں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, وہیں پڑھاتے ہیں, ہم خود بھی وہیں سے نکلے. لہٰذا ہماری ویلیوز بھی وہی ہیں, پیسہ پیسہ پیسہ, کپڑے کپڑے کپڑے, گاڑی گاڑی گاڑی, کوٹھی کوٹھی کوٹھی, پراپرٹی پراپرٹی پراپرٹی, یہ ہماری ویلیوز ہیں. تقویٰ, قناعت, صبر, ایثار, قربانی, شجاعت, دین کی خدمت, یہ سب افسانے ہیں. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اب ہم 2013 میں زندہ ہیں, اب اور زمانہ ہے, اب ویلیوز بدل چکی. ایک خاتون سے میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ خود دوپٹہ اوڑھا کرتی تھی, اب آپ نے بھی اتار دیا ہے, اور آپ کی بچیاں اب ان کا ڈریس بہت ہی خراب ہے, ایسا کیوں ہوا؟ کہتی ہے ایجوکیشن کا تقاضا ہے. میں نے کہا سوچ کے بتائیں کہ کیسے کپڑے کم ہوئے آپ کی بچیوں کے, تو کہتی ہے یہ سوچ سوچ کے, کہتی ہے پڑھی لکھی ہیں کچھ سمجھ, یہ کہتے ہیں یہ ایجوکیشن, یہ سکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے, ایجوکیشن کا تقاضا ہے, انسان کے ماڈرن ہونے کا تقاضا ہے. میں نے کہا کتے اور گدھے زیادہ ماڈرن ہیں, کچھ بھی نہیں پہنتے, وہ صدیوں سے آپ سے زیادہ ماڈرن ہیں, ایک کپڑا نہیں ہوتا ان کے بدن پر, آپ تو ابھی بہت بیکورڈ ہیں. اگر کپڑے اتارنا ماڈرنزم ہے اور اپنی نمائش کرنا ماڈرنزم ہے, تو یہ گدھے جو پھر رہے ہوتے ہیں, کتے جو پھر رہے ہوتے ہیں, یہ زیادہ ماڈرن ہے. کون یہ سسٹم آف ویلیوز دے رہا ہے ہمیں آ کر؟ بھیڑوں کی طرح چلنا, خدا کہتا ہے کہ تم انسان بنایا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یعنی خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں زمین میں, وہ کرسی میں نے تمہیں دی ہے, تم زمین میں عدالت قائم کرو. پھر وہ اقبال یاد آتا ہے سبق, پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ, بے ایمانی کا, فراڈ کا, چکر کا, جھوٹ کا, غیبت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے معاشرے میں فساد برپا کرنے کا. یعنی ہم نے, ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو تربیت ہے, وہ اس نہج پہ ہوتی ہے. قرآن انسان کو زندہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر, پکار پر لبیک کہو. کب؟ کہ جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں کہ جو تمہیں زندہ کرتی ہے. اپنے آپ کو تب زندہ سمجھو کہ جب خدا بھی تمہیں زندہ کہتا ہو. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے, اور قرآن مجید کے صدقے, اہل بیت اطہار کے صدقے, ہمارے قلوب کو اس طرح منور فرمائے جس طرح اپنے نیک اور اپنے مقرب بندوں کے قلوب کو وہ پاکیزہ کرتا ہے. اور خداوند عالم ہماری ان توفیقات میں, دینی خدمات کی توفیقات میں خداوند عالم اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.